پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے مشکل راہوں کے مسافر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم ان اکابرین امت کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کی راہ میں مختلف طرح کی تکالیف کا سامنا کیا۔ آئیے پروگرام کی ابتدا نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفی علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کسپنا میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کی فضیلت سننے سے کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے تاکہ اجر و ثواب بھی ملے، اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے اس پروگرام میں شرکت سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں تحفتاً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کے ارواح کو ایصال کرتا ہوں۔ یہ بھی نیت کر لیجئے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسلام کے ابتدائی دور کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے گزشتہ پروگرام میں سنی تھیں۔ چند ایک نفوس قدسیہ کا تذکرہ کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی تھی۔ اسی مبارک دور کی کچھ باتیں آج کے سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ان عظیم شخصیات کا صدقہ ہم سب کو اسلام و سنیت پر استقامت نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک دن گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے گھر سے باہر نکلے۔ بظاہر یہ لگتا تھا کہ یہ غصے میں جا رہے ہیں اور کمار کا سر کرنے کے لیے، کو میدان مارنے کے لیے، کسی کا کام تمام کرنے کے لیے یہ اپنے گھر سے چلے۔ رستے میں چلتے چلتے قبیلہ بنو زہرہ کا ایک آدمی انہیں ملا، کہنے لگا، عمر کہاں کا ارادہ لے کے جا رہے ہو؟ آپ نے جواباً کہا، میرا ارادہ یہ ہے کہ روزانہ اسلام کے بارے میں خبریں آ رہی ہوتی ہیں، آج یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، آج وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، آج ادھر کسی نے کلمہ پڑھ لیا، آج ادھر کسی نے کلمہ پڑھ لیا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج قصہ ہی تمام کر دوں اور آج کے بعد ایسی کوئی خبر میرے کانوں میں نہ پڑے۔ ارادہ اور نیت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دوں۔ جب یہی شہید کر دیے جائیں گے تو اسلام کا یہ روزانہ بڑھنے والا سلسلہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اس ارادے سے بڑھ رہا ہوں۔ جب قبیلہ بنو زہرہ کے ان صاحب نے یہ بات سنی، کہنے لگے، عمر اگر تم اس نیت کے ساتھ آگے بڑھو گے نا تو ذہن میں ایک چیز بٹھا لینا کہ تمہیں بنو ہاشم اور بنو زہرہ ان دو قبائل سے ٹکر لینی پڑے گی، یہ دونوں قبائل مقابلے کے لیے تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب اس دور کا انداز یہ تھا کہ کسی قبیلے کا کوئی آدمی بات کرتا نا تو اس کے پیچھے اس کا پورا قبیلہ کھڑا ہوتا تھا۔ ان کے ذہن میں ایک ہی بات آئی کہ یہ قبیلہ بنو زہرہ کا آدمی اگر اس انداز میں مجھ سے بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا کہ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اپنے سابقہ دین سے منحرف ہو چکے ہو، اس نئے دین کو اختیار کر چکے ہو۔ وہ صاحب کہنے لگے، اے عمر، تم میری کیا بات کرتے ہو؟ ذرا اپنے گھر کی جا کر خبر تو لو، جس اسلام کو روکنے کے لیے تم جا رہے ہو نا وہ اسلام تو تمہارے اپنے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ تمہاری بہن کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہے، تمہارا بہنوئی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے۔ اب یہ سامنے والے آدمی سے کیا بات کریں جب گھر کی بات سامنے آ گئی؟ ارادہ بدلا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کا ارادہ لے کر جا رہے تھے، نیت اگرچہ بری تھی لیکن قدم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی طرف تھے، بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ یہ تلوار اٹھا کر جا رہے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، اور ان کی یہی تلوار جو ہے یہ اسلام کی حمایت میں بلند ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ سے دعا نکل چکی تھی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے مدد عطا فرما۔ یہ اس ارادے سے چل رہے تھے، ادھر دعائے نبی کی قبولیت کا وقت آ چکا تھا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، اجابت کا جوڑا، عنایت کا سہرا، دھلن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اور کسی نے کہا نا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ سرکار کی دعا کی قبولیت کا وقت آ چکا تھا۔ جب پتا چلا نا کہ میری بہن اور میرا بہنوئی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں، تو اب عمر اس بارگاہ کی طرف بڑھنے کے بجائے جب اپنی بہن کے گھر کی طرف بڑھتے ہیں نا، تو حضرت خباب جن کی ہمشیرہ کے گھر میں موجود ہیں، ان کی ہمشیرہ، ان کے بہنوئی، یہ آپس میں مل کر نا تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ دروازے پر دستک دی، گھر والوں نے پوچھا کون، جواب میں اپنا نام بتایا، حضرت خباب کیفیت کو جان گئے۔ آپ گھر کے اندر کی طرف چلے گئے تاکہ بہن اور بہنوئی یہ دونوں آپس میں گفتگو میرا حضرت عمر سے کر کے معاملے کو نمٹا کر ایک طرف کر دیں۔ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور گھر میں داخل ہوتے ہی آپ پوچھنے لگے، تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہمشیرہ کی زبان پر یہ لفظ آئے کہ ہم تو آپس میں گفتگو وغیرہ کا سلسلہ کر رہے تھے، کیونکہ ذہن میں تھا کہ بہادر آدمی ہے، کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، آزمائش سے دوچار نہ ہونا پڑے، ابتدا اس طرح کی گفتگو کی۔ لیکن آپ کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہاری آپس کی گفتگو نہیں تھی، یہ آواز کسی اور چیز کی آواز تھی، اور یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے سابقہ دین کو چھوڑ چکے ہو؟ تم نے بھی نیا دین اختیار کر لی ہے؟ جب یہ بات کی گئی تو آپ کے بہنوئی وہ یہ کہنے لگے، اے عمر، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے دین کے علاوہ اگر کسی اور جگہ میں حق نظر آئے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ تمہارا دین ہے ہم اس وجہ سے اس دین پر اڑے رہیں؟ جب حق آشکار ہو چکا، حق واضح ہو چکا، اللہ کے نبی کی جلوہ گری ہو چکی، اور اللہ کے پیارے نبی دعوت حق لے کر ہمارے درمیان جلوہ فرما ہو چکے، اور ان کی ذات کو دیکھ کر، ان کی گفتگو کو سن کر، آیات قرآنیہ کو سن کر، یہ اتنے سارے حق کے شاہکار اور حق کی علامتیں اور حق کی نشانیاں سننے کے اور دیکھنے کے بعد بھی کیا ہم اسی سابقہ دین پر اڑے رہیں گے؟ جب یہ بہنوئی سے بات سنی آپ غصے میں آ گئے، زد و کوب کا سلسلہ شروع کیا، یہاں تک کہ بہنوئی کو بہت برے طریقے سے رون ڈالا، قدموں کے نیچے گرا کر ٹھڈے مکے جو آیا مارنا شروع کیا۔ آپ کی بہن نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی، انہوں نے اس کو بھی مارا۔ جب بہن کو مارا تو بہن نے بھی وہی جملے کہے، عمر، حق واضح ہو چکا اور ہم حق کو دیکھ چکے، اس کے باوجود ہم پچھلے دین پر کیوں اڑے رہے؟ حق واضح ہو چکا، ہم تو حق کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ جب یہ بہن سے بھی یہ جملے سنے، بہن کو تکلیفیں، میرا دین مارا پیٹا، اس کے بعد ان کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ جو پڑھ رہی تھی مجھے بھی تو سناؤ، کس حق کی تم بات کرتے ہو؟ کون سا ایسا حق آ گیا کہ جس حق کو دیکھ لیا، جان لیا، پہچان لیا اور تم اپنے سابقہ دین کو چھوڑ کر اس دین کی طرف آ گئے؟ جب یہ بات ہوئی، ہمشیرہ نے قرآن پاک کے کچھ اوراق ان کے پاس رکھے ہوئے تھے وہ نکالے اور ساتھ ہی ارشاد فرمانے لگی، عمر یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ عام اوراق یا عام صفحات نہیں ہے، ان صفحات کو چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، پہلے غسل کرو اس کے بعد ان صفحات کو چھو سکتے ہو۔ آپ نے اپنے جسم پر پانی بہایا اور اس کے بعد ہمشیرہ سے قرآن پاک کے وہ اوراق لیے، ان کی تلاوت کی۔ بعض روایت میں ذکر کیا گیا کہ ہمشیرہ نے آپ کو تلاوت قرآن سنائی، سورہ طہٰ کی آیات مبارکہ پڑھی گئیں۔ جوں جوں آیات قرآنیاں سنتے چلے گئے، دل کی دنیا زیر و زبر ہوتی چلی گئی۔ اب ان کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ کو لے جایا گیا۔ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، آپ حضرت ارقم کے گھر میں تشریف فرما تھے، کوہ صفا کے قریب یہ گھر تھا، آپ وہاں تشریف فرما تھے، دروازہ بند تھا، وہاں پہنچے، حضرت سید الشہداء امیر طیبہ میزبان مہمانان مدینہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے۔ جب ان کو آتا دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، حضور عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، ارادہ برا لگتا ہے۔ حضرت حمزہ ارشاد فرمانے لگے، جس بھی ارادے سے آ رہا نا آنے دو، اگر غلامی کا ارادہ لے کر آ رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر بری نیت لے کر آ رہا ہے نا تو آج کا دن عمر کا زمین پر آخری دن ہوگا۔ حضرت عمر حاضر بارگاہ ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہو گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ یہاں غور کریں نا، حضرت عمر کی اپنی بہن اپنا بہن ہوئی، لیکن اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آپ نے اپنے بہنوئی کو بھی مارا، بہن کو بھی مارا، برے طریقے سے زد و کوب کا سلسلہ کیا، انتہائی مظالم کا سلسلہ کیا گیا، لیکن یہ نفوس قدسیہ اسلام پر قائم رہے، تکلیف برداشت کی، آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، صبر سے کام لیا، لیکن دامن اسلام نہ چھوڑا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالی جل جلالہ نے حضرت عمر کو بھی اسلام کی دولت عطا فرمائی، حضرت عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ جب مزید اگر آگے بڑھے نا، تو ایک صحابی رسول ہے حضرت سیدنا عثمان ابن مظعون، یہ عثمان ابن مظعون ابتدائی دور ہی میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا، جنت البقیع مدینہ طیبہ کا جو قبرستان ہے، جنت البقیع میں سب سے پہلے جن کی قبر بنی ہے نا، وہ حضرت عثمان ابن مظعون ہے، جنت البقیع کے پہلے مدفون، جنت البقیع میں سب سے پہلے ان کی قبر بنی، سب سے پہلے ان کو وہاں دفن کیا گیا۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے، حضرت سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ ولید بن مغیرہ کی پناہ میں۔ اس دور کا انداز یہ تھا کہ کسی قبیلے کا سردار یا کسی قبیلے کا اہم فرد اگر کسی کو پناہ دے دیا کرتا تھا اور یہ اعلان کر دیتا کہ یہ میری پناہ میں، اس کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ اس کو اگر کسی نے اذیت دی، تکلیف دی، تو اس کا میرے ساتھ جھگڑا ہوگا، میرے ساتھ لڑائی ہوگی اور اس کا بدلہ میں لوں گا۔ صحابہ اکرام علیہ مردوان تو تکلیفوں میں تھے، آزمائشوں میں تھے، حضرت عثمان ابن مظعون ولید بن مغیرہ کی پناہ میں تھے، اس لیے حضرت عثمان ابن مظعون کو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کوئی بھی اذیت دینے کے لیے آگے نہیں بڑھتا تھا، تکلیف پہنچانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بقیہ صحابہ وہ تکلیف میں اور میں چین سکون اور قرار میں ہوں، وہ اسلام کی راہ میں اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، مختلف طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہیں، مختلف طرح کی مصیبتوں کے پہاڑ ان پر گرائے جا رہے ہیں، اور میں ایک کافر کی پناہ لے کر بیٹھا ہوا ہوں. ولید بن مغیرہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں تمہاری طرف سے ملنے والی پناہ کو ختم کرتا ہوں، میں اپنے رب کی پناہ میں آؤں گا. جب ولید نے یہ جملہ سنا تو کہنے لگا، بھتیجے، میری طرف سے، میرے قبیلے کے کسی فرد کی طرف سے، میرے گھر کے کسی بندے کی طرف سے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو مجھے بتاؤ. آپ کہنے لگے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ولید کہنے لگا، دیکھو، اگر تم نے میری پناہ واپس کر دی نا تو یہ مکہ والے تمہیں نقصان پہنچائیں گے، بہتر یہ ہے کہ میری پناہ میں رہو. آپ کہنے لگے، جہاں میرے دیگر بھائی، میرے دیگر ساتھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیگر غلام، وہ آزمائشوں کا مقابلہ کر رہے ہیں تو میں بھی آزمائشوں کا مقابلہ کروں گا. میں تمہاری پناہ ختم کر کے اپنے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. ولید نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو جو پناہ لینے کا انداز تھا نا، پناہ کی واپسی بھی اسی انداز سے ہوگی. پناہ لینے کا انداز یہ تھا کہ حرم کعبہ میں لوگوں کی موجودگی میں ولید نے یہ اعلان کیا تھا کہ عثمان ابن مزعون آج سے میری پناہ میں ہے. پناہ ختم کرنے کا طریقہ یہی ہوگا، تمہیں حرم کعبہ میں آنا پڑے گا اور لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر اعلان کرنا پڑے گا کہ میں ولید کی پناہ کو ختم کرتا ہوں. آپ کہنے لگے، مجھے قبول ہے. وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا، میں ولید بن مغیرہ کی پناہ کو واپس کرتا ہوں. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب سارے کے سارے قبائل اور پورے کا پورا شہر مسلمانوں کے خلاف تھا، اس دور میں اس پناہ سے نکلنا معمولی بات نہیں تھی، اس پناہ کو ختم کر دینا اتنا آسان نہیں تھا. لیکن یہ حضرات اللہ تعالی جل جلالہ کے دین کے ساتھ اس قدر مخلص تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ بس یہی تھا، جس طرح وہ کسی نے کہا نا، بہت سادہ سا ہے اپنا معیار دوستی کو سر، جو ان سے لا تعلق ہے ہمارا ہو نہیں سکتا. جب یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے، اور مختلف اوقات میں زبان درازی بھی کرتا رہتا ہے، تو میں اس کی پناہ لے کر کیا کروں؟ میں اللہ کی پناہ میں آؤں گا، جو تکلیف آتی یا آ جائے، جو مصیبت آتی یا آ جائے. یعنی خود آگے بڑھ کر مصیبتوں کو گلے لگانا، خود آگے بڑھ کر آزمائشوں کے دروازے اپنے لیے کھولنا، اور خود آگے بڑھ کر اپنے آپ کو تکلیف کے لیے پیش کرنا، اور اس پر صبر کرنا، استقامت اختیار کرنا، ڈٹے رہنا، اور آزمائش آنے کے باوجود اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ ان حضرات کا خاصہ تھا، ان حضرات کی عادت کریمہ تھی. اور یہ وہ حضرات تھے جو ہر کام میں اپنے رب کی رضا کے طالب تھے. کتنی بڑی بات ہے کہ ان کا رب ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم مردو عن، محبوب کے صحابہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کا رب ان سے محبت کرتا ہے. جب حضرت عثمان ابن مزعون نے یہ پناہ واپس کی اور وہاں سے آپ واپسی کا رخ اختیار کرنے لگے، رستے میں عرب کا مشہور شاعر لبید بن ربیعہ بن مالک بن کلاب، یہ ایک محفل سجا کر بیٹھا ہوا تھا اور اس محفل میں اشعار پڑھ رہا تھا. جناب عثمان ابن مزعون کا وہاں سے گزر ہوا، آپ اس کی نظم سننے لگے، اس کا کلام سننے لگے. اس نے پہلا مصرع پڑھا، کہنے لگا، اللہ تعالی جل جلالہ کے علاوہ ہر چیز ہی باطل ہے، ہر چیز ہی ختم ہو جانے والی اور مٹ جانے والی ہے. حضرت عثمان ابن مزعون آگے بڑھے، آپ نے ارشاد فرمایا، کتنی اچھی بات تم نے کی ہے، بالکل درست تم نے کہا. یہ ایک داد دینے کا انداز بھی تھا، اور اس کی جو بات تھی، اس نے جو مصرع پڑھا تھا، اس کی تائید بھی تھی، واقعی تم درست کہہ رہے ہو، اللہ کے سوا تو ہر چیز باطل ہے، اللہ تعالی جل جلالہ کے علاوہ تو ہر چیز مٹ جانے والی ہے. اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا سنی تو آپ نے اس کی تائید کی. اس کے بعد اس نے دوسرا مصرع پڑھا، وہ دوسرا مصرع تھا، وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلٌ، اور یقیناً ہر نعمت زائل ہو جانے والی، ہر نعمت مٹ جانے والی. جب یہ بات اس کی زبان پر آئی تو حضرت عثمان ابن مزعون پھر بول پڑے، پہلی بات کی تائید کی تھی، یہ بات تم درست کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالی ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، اور اس کے لیے فنا نہیں ہے. دوسری بات جو تم نے کی ہے نا, ہر نعمت بال یقین ختم ہو جانے والی اور ظاہر ہو جانے والی ہے. آپ ارشاد فرما لگے کیسی بات کر رہے ہو, کیا جنت اور جنت کی نعمتیں تمہاری نظر میں نہیں ہیں؟ جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی. جنت کی نعمتیں وہ عظیم نعمتیں ہیں جو مٹنے والی نہیں ہیں, ختم ہونے والی نہیں ہیں. اللہ تعالی جل جلالہ جنہیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا وہ خوش نصیب ہوں گے, اور وہ اللہ تعالی جل جلالہ کی عطا کردہ ابدی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے. جب لبید نے یہ کلام سنا نا, تو آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس نے کوئی شعر پڑھا ہو, اس شعر کی کسی نے تردید کی ہو, اس کے منہ سے کوئی جملہ نکلا ہو, اس جملے کی کسی نے تردید کی ہو. لبید بول پڑا, کہنے لگا اے جماعت قریش, یہ کون آدمی ہے جو میری کہی ہوئی بات کی تردید کر رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کل نعیم لا محالہ زائل, بال یقین ہر نعمت زائل ہونے والی, اور یہ کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس جنت کی بات لے کر میرے سامنے آ گیا, کن نعمتوں کی بات لے کر میرے سامنے آ گیا؟ جب یہ بات ہوئی لوگ کہنے لگے اس کی باتوں کا برا نہ مانو, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, آپ کے بارے میں مختلف طرح کے سخت جملے کہیں گے, یہ بے وقوف ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, اسے سمجھ نہیں ہے, اس کی باتوں کا برا نہ مانو. جب یہ بات ہوئی تو کسی نے کہا کہ یہ صرف بے وقوف نہیں ہے, اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اپنے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو اختیار کر چکا ہے. جب یہ جملہ سنا گیا کہ اس نے تو ہمارا دین چھوڑ دیا, نئے دین کو اختیار کر لیا, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہو گیا, تو ان ظالموں نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے زد و کوب کا سلسلہ شروع کیا. ایک آدمی آگے بڑھا, اس نے اتنی شدت کے ساتھ ایک تمانچہ, ایک تھپڑ حضرت عثمان بن مظعون کے چہرے پر رسید کیا, جس کی وجہ سے آپ کی آنکھ کالی ہو گئی, یعنی آپ کی آنکھ کی بینائی اس میں بھی فرق پڑا اور آپ کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی. جب یہ سارا منظر دیکھا گیا نا, تو ولید بن مغیرہ آگے بڑھا, کہنے لگا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا میری پناہ واپس نہ کرو؟ اگر تم میری پناہ میں رہتے تو آج اس تکلیف کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا. جناب عثمان ابن مظعون کہنے لگے ہے ولید, تم اس تکلیف کی بات کرتے ہو, جس رب کا میں نے نام لیا ہے نا اور جس رب کی محبت میں میں آگے کی طرف بڑھا ہوں, اگر اس کی محبت میں دوسری طرف بھی تھپڑ پڑے اور میری دوسری آنکھ کی کیفیت بھی یہی ہو جائے تو میرے لیے کوئی آر کی بات نہیں ہے, میں تو اس چیز کو پسند کروں گا کہ اپنے رب کی راہ میں مجھے موت آ جائے, شہادت مل جائے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاواں. یہ تکلیف بھی کوئی تکلیف ہے؟ اور رب کا نام لینے کی وجہ سے اگر اس طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں اپنے آپ کو آگے پیش کروں گا, میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. دکھ قبول محمد بخشا, راضی رہن پیارے. یہ تکلیفیں اگر آتی ہیں نا تو آ جائیں, میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن اقدس نہیں چھوڑ سکتا. یہ کہنے کے بعد جناب عثمان ابن مظعون نے اپنی اس مصیبت کو ایک موقع پر اشعار کی صورت میں بیان کیا. آپ کہنے لگے فَإِن تَقْوَعِنِي فِي رِضَ رَبِّ نَالَهَا يَدَا مُلْحِدٍ فِي الَّذِينَ لَيْسَ بِمُحْتَدِ, اگر رب کی رضا کی طرف بڑھتے ہوئے ایک بے دین, ایک ملحد, ایک سرکش کے ہاتھوں میری آنکھ ضائع ہوئی تو یہ بھی کوئی تعجب کی بات ہے؟ یعنی اتنی تکلیف پر کیا ہوا اگر میری آنکھ کو تکلیف پہنچی تو؟ مجھے آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تو کیا ہوا؟ ایک آنکھ گئی نا رب کی رضا میں, رب کا قرب پانے کے لیے. پھر کہتے ہیں فَقَدَ عَوَّدَ الرَّحْمَانُ مِنْهَا ثَوَابًا وَمَنْ يُرْدِهِ الرَّحْمَانُ يَا قَوْمِ يَسْعَدُ. کیسے پیارے الفاظ ہیں اور کیا پیارا انداز ہے. تکلیف آئی, تکلیف آنے پر یہاں اپنے ان ناظرین کی بھی توجہ دلانا چاہوں گا جو تھوڑی سی تکلیف کے آ جانے پر نا شکوہ اور شکایت کی راہ کو اپناتے ہیں. یہ تکلیفیں ہمارے لیے رہ گئی تھیں, یہ آزمائشیں ہمارے لیے رہ گئی تھیں, کیا ہمیں یہ ساری کی ساری تکلیفیں پہنچنی تھی؟ کئی طرح کے شکوہ اور شکایت بھرے کلمات کہے جاتے ہیں, ایسے ایسے جملے بھی کہے جاتے ہیں کہ جن کو زبان پر لانے کی ہمت نہیں ہے, زبان ساتھ نہیں دیتی, کیفیتیں ساتھ نہیں دیتی. کس طرح سے وہ لوگوں کے شکوے اور شکایت والے جملے بیان کیے جائیں جو یہ اپنے رب کے بارے میں کہتے ہیں؟ یہاں کیفیت کیا ہے؟ کہتے ہیں فقد عوض الرحمن منہا ثوابا ومن یردہ الرحمن یا قومی یسعد, کہتے ہیں یہ آنکھ گئی ہے نا، آنکھ میں تکلیف آئی ہے، میرا رب اس کے بدلے میں مجھے ثواب عطا فرمائے گا، اور جس سے رحمان راضی ہو جائے، اللہ کی رضا جسے مل جائے، اے میری قوم وہ بندہ بہت سعادت مند ہوا کرتا ہے، آزمائش آئی میرے رب نے اپنا قرب عطا کر دیا، تو اے میری قوم جسے رب کی رضا مل جائے نا، جس کو رب کی رضا مل جائے اسے کائنات کی کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی۔ یہاں میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے سامنے وہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا حصہ پڑھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے جنت اور جنت کی نعمتوں کا بیان کیا نا، تو جنت کی کئی طرح کی نعمتوں کا بیان کرنے کے بعد میرا رب ارشاد فرماتا ہے ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے، یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ، رب کی رضا ان سب سے بڑھ کر ہے، رضا مولا از ہمتر اولاس، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اور تم میرے بارے میں باتیں کرتے ہو کہ میں بے وقوف ہو گیا، میرا دماغ چل گیا، اور میرے بارے میں کہتے ہو کہ یہ سیدھی راہ سے بہک گیا، اس نے اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیا، نئے دین کو اختیار کر لیا۔ یہ بات میں واشگاف الفاظ میں تمہیں کہہ دیتا ہوں اور بالکل سیدھے سیدھے لفظوں میں، وہ بات کیا ہے کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اختیار کر چکا ہوں۔ یہ بات کہاں کی جا رہی ہے؟ ان ظالموں کے بیچ میں جنہوں نے آپ کو اذیتیں دی، جو مختلف انداز میں اذیت رسانی کا سامان کرتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے جرات و بہادری کے اس انداز کو ہم سب کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا۔ کیا پیارا انداز ہے، تکلیف پہنچنے کے باوجود بھی اعلی کلمۃ الحق کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ تم میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہو، میں واشگاف الفاظ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں اللہ کا دین اختیار کر چکا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے ان کی غلامی میں آ چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اريد بذاك الله والحق ديننا على رغم من يبغي علينا ويعتدي، اس سے یعنی یہ جو تکلیف پہنچی اور یہ سارا کچھ ہوا نا، اس سے میں نے اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کا ارادہ کیا ہے، ہمارا دین حق ہے، والحق ديننا اپنا دین حق ہے، ہم شکوک و شبہات والی راہ پہ چلنے والے نہیں ہیں، یہ تمہارا انداز ہے، صبح اس کی پوجا، شام اس کی پوجا، دن اس کی پوجا، سفر میں اس کی پوجا، حضر میں اس کی پوجا، اس وقت میں اس کی، اس وقت میں اس کی، یہ ہمارا انداز نہیں ہے، ہم ایک رب کو ماننے والے ہیں، والحق ديننا اور ہمارا دین حق ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے پھر بات یہ ارشاد فرمائی، اور یہ بات میں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، چاہے یہ بات اس آدمی کو کتنی ہی بری لگے جو ہم پر ظلم کا ارادہ کرتا ہے، تم اپنا کیے جاؤ ہم اپنا کیے جائیں گے، تم ہماری رضا کو روکنے کی کوشش کرو گے ہم اللہ کی رضا کی طرف قدم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ اندازہ فرمائیے کہ ان حضرات کا یہ انداز ہمارے لیے کیا کیا نقوش چھوڑتا چلا جا رہا ہے۔ آزمائش آ جائے، تنگی آ جائے، مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، تکلیف آ جائے، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، اپنے رب کی رضا کی طرف قدم بڑھاتے چلے جانا۔ اللہ کی رضا مل گئی، کائنات کی ساری نعمتیں اللہ کی رضا پر قربان۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، اگر ساری دنیا مجھ سے راضی ہو، ساری دنیا میری طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے، میرے ہاتھ چومے، پیشانی چومے، پاؤں چومے، تلوے چاٹے، کچھ بھی آپ کہہ لیجئے، نہیں محبت کا اور عقیدت کا ہر وہ انداز جو تصور کیا جا سکتا ہے، یہ قوم میرے ساتھ روا رکھے، رب کی رضا میسر نہ ہو تو دنیا کی بازی جیتی یا ہاری، اور اگر ساری دنیا مخالف ہو لیکن رب راضی ہو تو یقین جانیے رب کی رضا مل گئی نا تو بندہ زندگی کی بازی جیت کے چلا گیا۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ، ان کے یہ انداز ہمیں بتاتے ہیں کہ اپنے رب کی رضا کی طرف توجہ رکھنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیار و محبت کی طرف مزید آگے بڑھتے چلے جانا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک انداز آپ کے سامنے رکھ کے گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں گا۔ حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ملک روم کی طرف ایک لشکر روانہ کیا، یہ لشکر اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن حذافہ بھی تھے. رومیوں نے چند حضرات کو گرفتار کر لیا. ان گرفتار ہونے والوں میں جناب عبداللہ ابن حذافہ بھی ہیں. گرفتار کرنے کے بعد بادشاہ کے سامنے لایا گیا. جب بادشاہ کے سامنے ان حضرات کو پیش کیا گیا, بادشاہ کا نام ہے طاغیہ, اسے تعارف کروایا گیا حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا کہ یہ جو ہے نا عبداللہ ابن حذافہ ہیں اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں. جب بقیہ حضرات میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھا جس نے محبوب کے جلوے دیکھے تھے, تو رومی بادشاہ کی توجہ کا مرکز جناب عبداللہ ابن حذافہ بنے. اس کو ہاتھ میں لے لیا جائے, بقیہ سارے ساتھ ساتھ آ جائیں گے. یہ ایک انداز ہوتا ہے سیاسی چال چلنے کا کہ اگر سرکردہ فرد جس کی طرف سب کی توجہ ہونا یا جو سب کی توجہ ہاتھ کا مرکز ہو اس پہ ہاتھ رکھا جائے, وہ جس طرف ہو گیا نا پیچھے ساری قوم اس طرف ہوگی. جناب عبداللہ ابن حذافہ کو رومی بادشاہ پیشکش کرنے لگا, اے عبداللہ اگر میں تمہیں یہ میری جو سلطنت ہے نا اس سلطنت میں اپنا شریک کر لوں تو کیا تم میرے دین پر آ جاؤ گے؟ آدھی سلطنت تمہاری, سلطنت کا وارث تمہیں بناتا ہوں, اپنے ساتھ اس میں شریک کرتا ہوں, میرے دین پر آ جاؤ. ذہن اور سوچ یہ ہوگی کہ اگر عبداللہ بن حذافہ اس آفر کو قبول کر لیتے ہیں, اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں, بقیہ جتنے بھی پکڑے ہیں نا وہ سارے ان کو دیکھتے ہوئے وہ بھی اسی دین پر آ جائیں گے. جب یہ بات کی گئی جناب عبداللہ ابن حذافہ کا جواب سنیے, کہنے لگے تمہاری سلطنت کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے, یہ اتنی سی سلطنت کی بات کرتے ہو اور وہ بھی آدھی, آدھا ادھر آدھا ادھر, یہاں اس طرح کی باتیں تو نہیں کرو نا. اگر تم مجھے یہ روم سارے کا سارا بھی دے دو نا. میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی توجہ کے لیے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہ اس دور میں روم جو ہے نا سپر پاور کے طور پر سمجھا جاتا تھا. یہاں تک کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی نا الف لام میم غلبت الروم, روم فتح کر دیا جائے گا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کئی کافر اس طرح کے تھے جو یہ آیت کریمہ سن کر نا مذاق اڑاتے تھے, جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا, جن کو پہننے کے لیے عمدہ لباس نہیں ملتا, جو ایک ایک کھجور پر پورا پورا دن گزارا کرتے ہیں, یہ روم کو فتح کریں گے. یہ ان کے یہ جملے ان لوگوں کی زبان پر آیا کرتے تھے. اس سلطنت کی آدھی سلطنت کی آفر ہو رہی ہے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو. آپ کہتے ہیں یہ پوری بھی دے دو نا, اس کے ساتھ ساتھ سارے عرب کا والی بھی مجھے بنا دو اور سارے عرب کی سلطنت بھی دے دو, تب بھی میں اپنے کریم آقا کا دامن اقدس نہیں چھوڑ سکتا. یہ سب کچھ مل جائے نا پھر بھی میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. جب یہ بات ہوئی آپ کی استقامت کو دیکھا, اس کے دل میں یہ تھا کہ لالچ دی جائے یا ڈرایا جائے. پہلے لالچ دی گئی جناب عبداللہ ابن حذافہ اس لالچ میں نہیں آئے. اب اگلی چال چلی گئی. وہ اگلی چال کیا تھی؟ کسی کو بلا کر کہتے ہیں ان کو ڈراؤ. ڈرانے کا انداز کیا تھا؟ دو حضرات کو بلایا گیا, انہیں بھی آفر کی گئی, انہوں نے بھی انکار کر دیا, ان میں سے ایک کو شہید کر دیا گیا. اب اس کے بعد اگلی چال چلی گئی. وہ اگلی چال کیا تھی؟ کہ جناب عبداللہ ابن حذافہ کو سولی پر لٹکایا گیا اور تیر انداز بلا کے ان کو یہ کہا گیا کہ ان کو ڈراؤ. ڈرانے کا انداز کیا تھا؟ کہ تیر چلائے جائیں اور تیر جو ہے نا یہ سینے پر, چھاتی پر, چہرے پر یا کسی اور جگہ پر مارنے کے بجائے اس انداز میں چلائے جائیں کہ یہ تیر ان کی ٹانگوں کے آگے پیچھے سے گزر جائیں, یہ زخمی نہ ہو, انہیں تیر نہ لگے, تیر دائیں بائیں آگے پیچھے سے نکل جائیں اور ان پر نہ روب اور دبدبا اور ہیبت طاری ہو جائے, اس کے بعد ان کو ہم کہیں گے کہ ہمارے دین پر آ جاؤ. سولی پر چڑھایا گیا, لٹکانے کے بعد تیر چلانے کا سلسلہ شروع ہوا. جب نیچے اتارا گیا نا اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے یہی بات کی گئی. جناب عبداللہ ابن حذافہ اپنی اسی بات پہ قائم ہے, میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن اقدس نہیں چھوڑ سکتا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ غور تو کریں, آدمی دشمن کی قید میں ہے, دشمن کتنی بڑی آفر دے رہے, آدھی سلطنت کے مالک بن جاؤ, آپ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے اس چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے, تمہاری اتنی بڑی سلطنت میں جوتے کی نوک پہ مارتا ہوں. تختِ سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. اس کے بعد جب اگلی بات کی جاتی ہے تیر چلائے جاتے ہیں, نیچے اتارا جاتا ہے, اور نیچے اتارنے کے بعد پھر بات کی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں میں تو اسلام پہ قائم ہوں, میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا. اس کے بعد اگلا ایک انداز اختیار کیا گیا. وہ انداز کیا تھا؟ پانی گرم کیا گیا, اور پانی گرم کرنے کے بعد دو مسلمان قیدی لائے گئے. ان میں سے ایک مسلمان کو زندہ ہی اس کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا. جب دیگ میں ڈالا گیا وہ جام شہادت نوش کر گئے. یہ سب کچھ دکھانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو پھر آفر کی گئی, عبداللہ تمہارا انجام بھی یہی ہوگا اور اسی انداز میں تمہیں شہید کر دیا جائے گا, اپنا دین چھوڑ کے ہمارے دین پہ آ جاؤ. جناب عبداللہ ابن حذافہ آپ ارشاد فرمانے لگے جو کرنا چاہتے ہو کر لو, میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا, میں اپنے آقا کے دامن اقدس کو نہیں چھوڑ سکتا. کیا پیارے انداز ہیں, جان جاتی ہے تو جائے, جان اگر دے بھی دی تو اسی کی دی ہوئی تھی نا, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, اپنی طرف سے تو پھر بھی کچھ نہیں دیا نا. یہ جان اگر پیش کی ہے تو یہ جان اللہ کی عطا کردہ تھی, اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کی راہ میں دے دی, تو اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں دیا. جس طرح کہا گیا نا یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. اس کا نظارہ جو حضرت عبداللہ ابن حذافہ پیش کر کے گئے ابھی وہ بھی سنیے گا. جب اس کے بعد آپ اپنی اسی بات پر قائم تھے, آپ کو بلایا گیا, دے کو چولہے پر چڑھایا گیا, پانی کو گرمایا گیا, آپ کو دیکھ کے قریب لے جایا گیا اور بادشاہ کی طرف سے حکم صادر کرایا گیا کہ ان کو اٹھا کر دیگ میں ڈال دیا جائے. جب آپ کو دے کے قریب کیا گیا آپ کی چشمان مبارکہ سے آنسو جاری ہو گئے. جب آنسو دیکھے نا اور آپ کو روتے ہوئے دیکھا, بادشاہ نے واپس بلایا. وہ یہ سمجھنے لگا کہ یہ کھولتے ہوئے پانی کو دیکھ کر شاید گھبرا گئے اور اس خوف میں مبتلا ہو گئے کہ واقعی مجھے گرا دیا جائے گا. بلا کر کہنے لگا اے عبداللہ ڈر رہے ہو, گھبرا رہے ہو, اور تم یہ پانی دے کر پریشان ہو رہے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ مجھے اس میں نہ ڈالا جائے. آپ ارشاد فرما لگے ایسی بات نہیں ہے, تم مجھے دیگ میں ڈالنا چاہتے ہو نا. میرے دل میں ایک خیال آ رہا تھا, وہ خیال یہ تھا کہ یہ ایک ہی جان ہے جو میں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر قربان کرنے جا رہا ہوں, یہ ایک ہی جان ہے جو اپنے رب کے نام پر قربان کرنے جا رہا ہوں. کاش جتنے میرے جسم پر بال ہیں نا اتنی جانیں ہوتی, باری باری کر کے اسی انداز میں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جاتا, میں اپنے رب کے نام پر ساری جانیں قربان کر دیتا. یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. جب یہ جملے سنے گئے اور ساری کی ساری کیفیت سامنے آ گئی کہ کسی بھی انداز میں ان کو اذیتیں دی جائیں, تکلیفیں دی جائیں, تنگ کیا جائے, پریشانیاں دی جائیں, یہ اپنے دین سے منحرف ہونے والے نہیں ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کا جب یہ انداز دیکھا, تاغیہ بادشاہ بہت متاثر ہوا. کہنے لگا عبداللہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میری پیشانی کو بوسا دو, میں تمہیں آزاد کر دوں. آپ نے جب یہ جملہ سنا آپ ارشاد فرما لگے ہاں میں تمہاری پیشانی کو بوسا تو دے دوں گا, لیکن اس کے بدلے میں مجھے صرف اپنی آزادی نہیں چاہیے, جتنے بھی مسلمان قیدی تمہاری قید میں ہیں اگر مجھ سمیت تم ان سب کو آزاد کرنے کا وعدہ کرو میں تمہاری پیشانی کو بوسا دینے کے لیے تیار ہوں. تاغیہ کہنے لگا ٹھیک ہے تم میری پیشانی کو بوسا دو, میں سب کو آزاد کر دوں گا. جب یہ بات ہوئی آپ آگے بڑھے, قلبی کیفیت کچھ اور تھی اور اس بے ایمان کی پیشانی کو بوسا دینا نہیں چاہتے تھے, لیکن یہ کام کرنے کی وجہ سے اتنے سارے مسلمانوں کی جان بچ سکتی تھی. آپ آگے بڑھے, تاغیہ کی پیشانی کو بوسا دیا اور سارے مسلمان قیدیوں کو چھڑا کر واپس مدینہ طیبہ میں آ گئے. جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ ساری بات سنی آپ بہت متاثر ہوئے, اور جتنے موجود حضرات تھے آپ سب کو ارشاد فرمانے لگے اے مسلمانوں, عبداللہ ابن حذافہ نے کتنا بڑا احسان کیا مسلمانوں پر کہ اتنے سارے مسلمان قیدی چھڑا کر لے آئے ایک بے ایمان کی پیشانی کو بوسا دے کر. مجھے پتہ ہے عبداللہ ابن حذافہ کی قلبی کیفیت کیا ہو سکتی ہے اور کتنی ہمت اور جرات کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہوگا. اتنی کراہیت کے باوجود یہ کام آپ نے کیا. میں تم سب کو کہتا ہوں آگے بڑھو اور عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی پر باری باری سارے بوسا دو اور اس کام کے لیے میں خود آگے بڑھتا ہوں. یہ کہنے کے بعد آپ آگے بڑھے. جناب عبداللہ ابن حذافہ سہمی، آپ قبیلہ بنو سہم سے تعلق رکھتے تھے، ان کی پیشانی پر بوسا دیا. بقیہ جتنے مسلمان وہاں موجود تھے باری باری سارے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی کو بوسا دینے لگے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین، ان حضرات کے یہ انداز تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، درد، آزمائشیں، سب کچھ قربان کر کے راہ حق میں آگے بڑھتے چلے جانا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے دین کی سر بلندی کے لیے آگے بڑھتے چلے جانا، اور پھر یہاں ایک انداز حضرت عمر فاروق اعظم کا بھی ہمارے سامنے آیا. جناب عبداللہ ابن حذافہ کی قربانیاں، یہ سب اپنی جگہ ادائے فاروقی کیا ہے. جب آپ کو پتا چلا نا کہ آپ یہ کام کر کے آئے اور باوجود اس کے کہ قلبی کیفیات ساتھ نہیں دے رہی تھی، پھر بھی ایک بےمان کی پیشانی کا بوسا دے کر مسلمانوں کے آزمائے سے نکال دیا، آپ نے دل جوئی کا سامان کیا اور موجود مسلمانوں کو یہ بات فرمائی گئی، سارے باری باری آگے بڑھو، عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی کو بوسا دو. بڑوں کے انداز ایسے ہی ہونے چاہیے. چھوٹا اگر کوئی اچھا کام کر کے آئے، اس کی پیٹ اگر تھپک دی جائے نا، حوصلہ افزائی کا سامان کیا جائے، دل جوئی کا سامان کیا جائے، محبت بھرے جملے بولے جائیں، اپنائیت کا ماحول دیا جائے اور دل جیتنے کا سامان کیا جائے، تو مزید حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے اور چھوٹے کام پر حوصلہ افزائی کرنے سے وہ بڑا کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی ان قربانیوں کا صدقہ ہم سب کو اسلام و سنیت پر استقامت نصیب فرمائے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا آپ نے انداز سنا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے یہ موت کو بالکل قریب سے دیکھنے کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس سے انحراف اسے برداشت نہیں کیا، اسے پسند نہیں کیا. اور اپنا انداز آپ کا کیا ہے کہ جتنے میرے جسم پر بال نہ اتنی جانیں ہوتی ساری کی ساری سرکار کے قدموں پر قربان کر دیتا. یقین جانیے یہ نہیں حضرات کا حصہ تھا. ایک صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر، میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین جنہوں نے عمرہ یا حج کی سعادت حاصل کی، میدان احد میں حاضری دی ہوگی، سید الشہداء، امیر طیبہ، میزبان مہمانان مدینہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قبر انور کی زیارت کی ہوگی. اس قبر میں حضرت حمزہ کے ساتھ دو صحابہ اور بھی آرام فرمائے، ان میں سے ایک جناب عبداللہ ابن جحش ہیں اور دوسرے جناب مصعب بن عمیر ہیں. یہ مصعب بن عمیر مکہ مکرمہ کے ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، بہت خوبصورت نوجوان اور حسن و جمال میں اپنی مثال آپ. اہل عرب میں، خاص طور پہ مکہ مکرمہ میں، امیر ترین گھرانوں میں آپ کے گھر کا شمار ہوتا تھا. اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ کپڑا ہاتھ سے بنایا جاتا تھا، جس طرح آج باریک لباس مل جاتا ہے، موٹا لباس مل جاتا ہے، مرضی کا لباس مل جاتا ہے، اس دور میں ایسا نہیں تھا. مکہ مکرمہ میں سب سے باریک کپڑا جناب مصعب بن عمیر کا ہوا کرتا تھا، یہ عمدہ کپڑے کی علامت تھی. اور آپ کا انداز یہ تھا، آپ کا جوتا، آپ کا لباس، آپ کی خوشبو، آپ کا بال بنانے کا انداز، یہ سارے کے سارے انداز ہی جدا گانا تھے. جناب مصعب بن عمیر کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ زیادہ عمدہ بالوں والے، باریک لباس پہننے والے، ناز و نعم میں پلنے والے، اور جناب مصعب بن عمیر جو خوشبو استعمال کیا کرتے تھے، جس گلی سے گزر جاتے ہیں نا، گلی سے گزرنے والے پہچان لیا کرتے تھے اس گلی سے مصعب بن عمیر گزرے ہوں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، ابتداءً کچھ دن تک ایسی کیفیت رہی، آپ نے اپنی والدہ پر اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا. ایک دن نماز ادا کر رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا، والدہ کو جا کر خبر دی کہ مصعب بن عمیر نے اپنا دین بدل لیا. یہ تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے، میں نے ابھی ابھی ان کو عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. جب گھر آئے، والدہ نے بلایا، پوچھا، آپ نے اظہار کر دیا، ہاں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں. والدہ نے ابتدان محبت بھرے انداز میں آپ کو اپنے دین سے منحرف کرنے کے لیے کوشش کی، اسلام سے پھرنے کے لیے کوشش کی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، تیل نہیں سر میں ڈالوں گی، غسل نہیں کروں گی، سائے میں نہیں بیٹھوں گی، اس طرح کی کچھ چیزوں کا ذکر کیا، ذہن میں یہ تھا مصعب اتنی محبت مجھ سے کرتا ہے میری ان باتوں سے نا یہ اپنے سابقہ دین پر آ جائے گا. جناب مصعب بن عمیر کہنے لگے جو کرنا چاہتی ہو کرو، تمہاری اپنی مرضی، میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے ان کی غلامی میں آ چکا، میں ان کا دامن اقدس نہیں چھوڑ سکتا. والدہ نے جب یہ جملے سنے تو آپ کو ملنے والا خرچ وہ چھڑوا دیا گیا، آپ کا لباس آپ سے لے لیا گیا، اور سب کچھ لینے کے بعد والدہ نے جناب مصعب بن عمیر کو اپنے گھر سے نکال دیا. بعض کتابوں میں یہاں تک ذکر کیا گیا کہ جناب مصعب بن عمیر کے بدن پر جو لباس تھا وہ لباس بھی ان سے لے لیا گیا. آپ جانور کی کھال سے اپنا سطر ڈھانپے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، سرکار نے ان کی کیفیت کو دیکھا، چشمہ نے مبارکہ سے آنسو جاری ہو گئے. جناب مصعب بن عمیر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے قافلے میں آپ شامل تھے. اللہ تعالی جل جلالہ کا ان حضرات پر کتنا کرم تھا، اتنی ساری آزمائشوں کے باوجود بھی جناب مصعب بن عمیر، سرکار کے دیگر صحابہ، یہ اسلام پر استقامت کے ساتھ قائم رہے. اللہ تعالی انہی کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں اسلام و سنیت پر استقامت نصیب فرمائے. رب کریم اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے اور دارین کی سعادتیں ہم سب کا مقدر فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا.